يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكح المشركين حتى يؤمن حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحده لا شريك کے لیے ہیں. تعریف میں کرتا ہوں اس اللہ کی جس کے خزانوں سے کائنات بننے سے لے کر آج تک اس کی مخلوقات کھا رہی ہے پل رہی ہے. اس اللہ کے خزانوں میں آج تک کمی نہیں آئی اور کبھی کمی نہیں ہونے والی ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اس ذات رحمت پر جس ذات رحمت پر درود پڑھتا ہے خود اللہ عز و جل. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے ہمارے اس جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے مسلمانوں بچو جہنم میں پہنچانے والی شادی سے. لوگوں اللہ عز و جل کی جہنم کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نارکم هذه جزء من 70 جزءا من نار جہنم. یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے جہنم کی آگ. لوگو یہ دنیا کی آگ کا ہلکا سا چرکا اگر آپ کو لگ جائے تو وہ آپ برداشت نہیں کر سکتے. اگر آپ کے ہاتھ پہ لگا ہو تو آپ وہ زخم سوکھ نہ جائے اس وقت آپ کام نہیں کر سکتے. کام کرنے کو دل نہیں چاہتا تکلیف شدید رہتی ہے. یہ دنیا کی آگ ہے. یہ دنیا کی آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. یہ دنیا کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے جہنم کی آگ. اس جہنم سے بچنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے مطابق آپ کا عقیدہ آپ کو بنانا ہے اور آپ کا عمل آپ کو بنانا ہے آپ کی آخری سانس تک. تب آپ اس جہنم سے بچ جائیں گے اور اللہ کی جنت میں جائیں گے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ مسلمان جنت کے لیے ہے جہنم تو کافروں کے لیے ہے. رب کریم نے کہا اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا. اللہ نے کہا کہ جہنم میں کافروں کو ہم ڈالیں گے. مسلمانوں مسلمان اللہ کے قانون کے خلاف میں اگر اپنی زندگی گزارے گا اس روئے زمین میں اس کی موت آنے تک وہ جہنم کی آگ میں جائے گا اگرچہ کہ اس کا نام عبید اللہ ہو یا یوسف ہو. مسلمانوں اگرچہ کہ اس کا نام آمنہ ہو یا اسما ہو اگر وہ رب کریم کے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف میں اپنا عقیدہ اور اپنا عمل رکھتا ہے حدیثوں کا انکار کرتا ہے زبان سے یا نہیں تو زبان سے نہیں انکار کرتے ہوئے اپنے عمل نہیں کرتے ہوئے حدیثوں کا انکار کر رہا ہے تو یاد رکھ لو ایسا شخص جنت میں جانے والا نہیں. مسلمانوں آج کا جو عنوان ہے اس کے مطابق ہم انشاءاللہ بات کریں گے قرآن اور احادیث کے دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہوئے. اور بات جب آپ سن رہے ہیں تو آپ پر حجت قائم ہو رہی ہے اس کے باوجود اگر آپ پھر آپ کی زندگی میں عمل قرآن اور احادیث کے دلائل کو جان جانے کے بعد بھی
قرآن حدیث کے مطابق عمل نہیں کرتے اس کے خلاف میں عمل کرو گے تو جہنم کے حقدار ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہی ہیں, سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1846, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی, نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت کے مطابق عمل نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں, وہ مجھ میں سے نہیں. وتزوجوا اور شادی کرو, فإنی مکاثر بكم الامم, کیونکہ میں تمہاری کثرت کے باعث دوسری امتوں پر فخر کرنا چاہتا ہوں, اس لیے تم شادی کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. کیسی شادی کرو؟ اب شادی کے لیے کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے آتا ہے دیکھنا. لڑکے کی شادی کے لیے لڑکی دیکھیں گے, لڑکی کی شادی کے لیے لڑکا دیکھیں گے, تو کیسے دیکھیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں, صحیح بخاری حدیث نمبر 5090. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, چار اسباب کی بنا پر شادی کی جاتی ہے. پہلے خاندان, دوسرا خوبصورتی, تیسرا مال و دولت, چوتھا دینداری. خاندان کیوں دیکھا جاتا؟ اونچے خاندان کے اگر دیکھیں گے تو معاشرے میں ان کی عزت ہوگی, اور اگر ہمارے گھر کی بیٹی وہاں جائے گی تو عزت سے رہے گی, یا پھر وہ گھر کی بیٹی ہمارے پاس آئے گی تو عزت دار گھرانے میں ہمارے لڑکے کا نکاح ہوا ہے, وہاں سے لڑکی آئی ہے, اس وجہ سے یہ سوچ کے بنا پر جو ہے ایک اچھے حسب نسب والے لوگوں کو دیکھتے ہیں, خاندان اچھا دیکھتے ہیں. لیکن آج کیسے خاندان دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر, بہت زیادہ ریپیٹڈ ہو اور بہت عہدے پر ہو, اور جو ہے کچھ لوگوں کی ذہنیت ہے کہ ان کا پورا خاندان گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کر رہا ہو, یا پھر کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ جو ہے ان کے بڑے بزنس ہو, اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. یہ بہت زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو لوگوں. دوسری چیز جو دیکھی جا رہی ہے اور دیکھنا چاہیے وہ یہ ہے, خوبصورتی. خوبصورتی کو کیوں دیکھنا ہے؟ اگر خوبصورتی نے دیکھے ایسے ویسے سے نکاح کر لیں گے, یعنی جیسا بھی اللہ عز و جل نے پیدا کیا فتبارک اللہ احسن الخالقین, لیکن خوبصورتی دیکھ کر نکاح کرو. ایسا نہ ہو کہ خوبصورتی کو ترجیح نہیں دی گئی ہے اور کل شادی ہونے کے بعد کسی اور عورتوں پر نظر پڑتی ہے, اس مرد کی پڑ جاتی ہے, تو اس کے دل میں تکلیف نہ ہو, کاش کہ اس لڑکی سے میرا نکاح ہو جاتا. اس لیے خوبصورتی پہلے اللہ کے نبی شعبہ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ ایک عورت سے نکاح کے لیے پیغام بھیجیں, تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھ لو, اس سے الفت پیدا ہو جائے گی. توقع یہ ہے کہ الفت پیدا ہو جائے گی دیکھنے سے, تو خوبصورتی دیکھنے کی بات ہے. اب خوبصورتی اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں لوگ, ایسا ہو رہا ہے, میں شہر حیدرآباد سے ہوں, حیدرآباد میں بھی ہو رہا ہے, بمبئی میں بھی سن رہا ہوں, لڑکی کو ٹھہرا کر دیکھ رہے ہیں, چلا کر دیکھ رہے ہیں, اس کے بال دیکھ رہے ہیں, اس سے بات کروا کے دیکھ رہے ہیں, اس کا ایگزیبیشن بنا رہے ہیں. پھر دیکھ کون رہے ہیں؟ خالہ, پھوپھی, نانی, دادی وغیرہ جا کر دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد گھر چلے جانے کے بعد پھر فون کر کے بولتے کہ نہیں ہمارے پھوپھی کو نہیں سمجھ میں آئے, ہمارے خالہ کو نہیں سمجھ میں آئے. نکاح کرنا کس سے ہے؟ اس کو دیکھنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, دیکھ رہے کوئی اور. اس طریقے سے ایک رواج بنا چکے ہیں, اللہ ہدایت دے مسلمان. تو دوسرے نمبر پہ خوبصورتی دیکھنا ہے, اور تیسرے نمبر پہ مال و دولت دیکھنا ہے. مال و دولت کیوں؟ جہیز کے لیے کیا؟ جی نہیں, مال و دولت اس لیے کہ وہ عورت جو نکاح میں آئے گی اگر اس کے پاس مال ہے, اس کے والد کے پاس, تو میراث جب بٹے گی تو وہ میراث کا مال جو اسے ملے گا تو اس کی اولاد غنی ہو جائے گی. لیکن میراث کو بھول گئے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 7-14 تک پڑھ لو مسلمانوں. دہیز حرام ہے شریعت میں, میراث فرض ہے دینا. اللہ عز و جل نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے, روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے, لیکن رکھا کیسے جائے, پڑھی کیسے جائے, اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہے اور بتایا ہے کہ یہ نماز اس کو بولتے, وضو اس کو بولتے, کر کے دکھائے ہیں جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن میراث کے لیے اللہ رب العالمین نے نہیں بھیجا جبرائیل کو, بس میراث کی آیتوں کے ساتھ بھیج دیے. پوری تفصیل اللہ نے بیان کیا ہے میراث کی, کہ کس کو کتنا مال دیا جائے گا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7-14 پڑھیں. تو مال کس لیے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جو میراث بڑھتی. آج میراث کہاں ہے مسلمانوں, ڈرو. باپ مرنے کے بعد اگر بہنوں کی میراث جو دی جانے والی تھی, اگر بھائی لوگ قابض ہو گئے ہیں اور بہن کا حصہ کھا جا رہے ہیں, تو یاد رکھو جہنم کی یاد اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. چوتھی چیز جو دیکھی جاتی ہے اور دیکھنا ہے وہ ہے دینداری. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی چیز ہی کو ترجیح دو, فض پھر بدہ کی دین تربت یدار. تم دین کو ترجیح دو, اس سے تمہارے لیے کامیابی حاصل ہوگی. اور اگر تم ایسا نہ کرو تو پھر تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو, تم نادم ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں. مسلمانوں, صحیح مسلم حدیث نمبر 1467 صحیح مسلم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے. تو کیا کرنا ہے, دین کو ترجیح دینا ہے. آج خود لوگ ہی دیندار نہیں ہیں تو دین کو کیا ترجیح دیں گے. پیسہ دیکھ رہے ہیں اور خوبصورتی دیکھ رہے ہیں اور بڑے اونچے گھرانے دیکھ رہے ہیں, لیکن دین کو کوئی ترجیح نہیں دے رہے ہیں, خود دیندار نہیں. اللہ رب العالمین نے کیا کہا, سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو, پیدا کیا ہم نے تم میں سے مرد اور عورت, اور پھر تمہیں قبیلوں میں تقسیم کر دیے. کس لیے؟ تاکہ تعارف ہو جائے, تعارف کے لیے. اور پھر اللہ نے کیا کہا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے پاس باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اللہ نے تقوی کو ترجیح دیا ہے, لوگ خوبصورتی کو ترجیح دے رہے ہیں, مال و دولت کو ترجیح دے رہے ہیں, خاندان کو ترجیح دے رہے ہیں. اور کبھی خاندان بھی نہیں دیکھتے, شرابی کبابی خاندان ہو دے دیتے ہیں. لوگوں, دین کو ترجیح دینا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 221 کی تلاوت ہم نے خطبہ مسلمہ میں کیے ہیں. اللہ عز و جل نے کیا کہا, ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن. اور اپنے نکاح نہ کرو, نکاح نہ کرو مشرکہ عورت سے. رب کریم نے کہا, یعنی مشرک گھرانے کی عورت ہمارے نکاح میں ہم نہیں لائیں گے. ولو اعجبتكم, اگرچہ کہ تمہیں اچھی لگے. رب کریم نے کیا کہا, وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. ایک لونڈی, ایک باندی مومنہ وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے مشرکہ آزاد سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, اگر سے کہ وہ تمہیں اچھی لگے. کون اچھی لگے؟ مشرکہ آزاد خوبصورت عورت اچھی لگے تمہیں, لیکن تمہارے لیے ورعمت مؤمنت خیر من مشرکہ, ایک باندی ایمان والی بہت زیادہ بہتر ہے مشرکہ آزاد عورت سے. آگے اللہ نے کہا ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا, اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرک مردوں کے ساتھ نہ کراؤ, مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی بیٹیوں کو نہ دو. ولعبد خیر من مشرک, ایک غلام بہتر ہے. ولعبد مؤمن خیر من مشرک, ایک غلام ایمان والا زیادہ بہتر ہے مشرک مرد سے. ولو اعجبکم, اگرچہ کہ مشرک مرد آزاد فیصلہ تمہیں بہت اچھا لگے, لیکن تم ایمان والے غلام سے اپنے عورتوں کا نکاح, اپنی بیٹیوں کا نکاح کرانا پسند کرو, لیکن مشرک مرد سے نہیں. اولئک یدعون الی النار, یہ لوگ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ, اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف باذنہ اپنے حکم سے. ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون, اور اللہ اپنی آیتوں کو بیان کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو لوگوں. اللہ عز و جل کے ہم بندوں کو غور و فکر کرنا ہے کہ آج دیکھا جا رہا ہے دین, یا دیکھی جا رہی ہے دنیا کی تمام رنگینی. دنیا ہی دیکھ رہے لوگ, دین نہیں دیکھ رہے. میں جان رہا ہوں کیونکہ میں کاؤنسلر ہوں, میرا دعوت سینٹر ہے رقیہ سینٹر حیدرآباد میں, کاؤنسلنگ کرتا ہوں. مسلمان آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اپنے مسائل سناتے ہیں. حیدرآباد میں طلاق اور خلع کے مسئلے بہت زیادہ ہیں. 80% برقعے والے ہی لوگ کورٹ میں دکھیں گے, 20% جو ہے غیر مسلم دکھیں گے. ایسے مسائل ہیں طلاق اور خلع کے. دین کو ترجیح نہیں دیے تھے, دنیا کو ترجیح دیے, اس کے بعد کیا ہوا حال؟ مسلمانوں, ایسے لوگوں کو اپنی بیٹیوں کے نکاح میں نہ دو جو مشرک ہے. رب نے کہا یہ تمہیں بلاتے ہیں جہنم کی آگ کی طرف. ایک مواحدہ لڑکی گئی ایک مشرک کے نکاح میں, اب وہاں پر اس سے شرک کرنے کو کہا جا رہا ہے, اگر نہیں کرتی بولے تو اس کو طلاق یا خلع. کیوں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں؟ آپ نے پہلے ہی دین کو نہیں دیکھا. مسلمان مشرک ہو سکتا کیا؟ یہ سوال ہے لوگوں کا. نہیں, مسلمان تو مشرک نہیں ہوتا. اٹھاؤ سورہ یوسف, سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106, اللہ عز و جل نے کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, کثیر لوگ, اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں. اللہ عز و جل نے کہا قرآن میں. مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں اللہ کعبے میں ہے, کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں اللہ مسجد نبوی میں ہے, کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل دنیا کی ہر مسجد میں ہے, کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمانوں, اپنے عقیدے کو درست کر لو, اور اگر اس عقیدے کے ساتھ مرو گے کہ اللہ ہر جگہ ہے, تو کفر کے عقیدے کے ساتھ تم جہنم کی آگ میں جاؤ. اللہ ہر جگہ نہیں ہے, اللہ کعبے میں نہیں ہے, اللہ مسجد نبوی میں نہیں ہے, اللہ دنیا کی کوئی مسجد میں نہیں, اللہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اللہ صرف اور صرف اپنے عرش پہ مستوی ہے, جو عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر, 500 سال کی مسافت پہ ایک سمندر ہے, اس سمندر کے اوپر 500 سال کی مسافت پہ اللہ عز و جل کا عرش ہے, اور اللہ عز و جل اپنے عرش پہ مستوی ہے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4723, میرے نبی نے کہا. ابن خزیمہ حدیث نمبر 594, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعرش فوق الماء والله فوق العرش, اللہ کا عرش پانی پر ہے اور اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے. سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى, رحمان نے اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا. مسلمانوں, اللہ ہر جگہ نہیں ہے, اللہ ایمان والے کے دل میں نہیں ہے, اللہ عز و جل ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. اور ساتوں آسمان کے اس زمین سے ساتواں آسمان کتنی دور ہے جانتے ہو؟ میرے نبی نے سوال کیا تھا عباس رضی اللہ عنہ سے کہ اس زمین سے پہلے آسمان تک کا فاصلہ جانتے ہو کتنا ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ جو چچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کہا تھا کہ رب اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. نبی نے فرمایا اس زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے لوگو. سائنس آج کتنی ترقی کر گئی ہے لیکن آج تک پہلے آسمان سے نہیں پہنچ پائی، کیونکہ کس کی اتنی زندگی ہے 500 سال کی؟ زمین سے پہلے آسمان تک پہنچنے کا جو فاصلہ ہے 500 سال، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک پہنچنا 500 سال، اسی طریقے سے ہر دوسرے آسمان کے درمیان ساتویں آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے. اور آپ جانتے ہیں آسمان کی موٹائی کتنی ہے؟ آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے. ساتویں آسمان کے اوپر 500 سال کی مسافت پہ پانی سمندر ہے، اس سمندر کے اوپر 500 سال کی مسافت سے میرے اللہ کا عرش ہے. اللہ عز و جل اس عرش پہ مستوی ہے اور اولاد آدم کا کوئی عمل اللہ سے چھپا نہیں. یہ میرے نبی کی حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4723. مسلمانوں اپنے عقیدے کو درست کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا عقیدہ کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، وہ سنتے ہیں، ان سے مانگا جا سکتا ہے، وہ دیتے بھی ہیں. اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر مبارک میں مردہ ہے، زندہ نہیں. یہ دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. میرے رب نے قرآن میں کہا انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. رب کریم نے کہا، 23 پارے کی آخری دو آیتیں ہیں یہ سورہ نمبر آیت نمبر 6 سورہ زمر آیت نمبر 30 اور 31 ہے، بے شک آپ کو موت آنے والی ہے نبی، اور تمام کو موت آ جائے گی، اور تمام کے تمام قیامت کے دن ہماری بارگاہ میں آ کے سکڑو گے. رب کریم نے کہا میرے نبی سے قرآن میں، میرے نبی کا جسم مبارک اس قبر مبارک میں ویسے ہے آج بھی جیسے روح قبض ہونے کے بعد تھا عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک غسل دیتے وقت، کفناتے وقت، دفناتے وقت جیسا بے جان بے روح تھا، آج بھی ویسے ہی بے جان اور بے روح ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ عز و جل کے ساتویں آسمان کے اوپر سدرت المنتہا کے بھی آگے ایک مقام ہے جو بادل کی طرح ہے، وہ عظیم مقام میں جنت الفردوس کا سب سے عظیم مقام، اس میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح. مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اپنے عقیدے کو درست کرو. نبی نہیں سننے والے، نبی نہیں دینے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا نہیں جا سکتا ہے. مانگو تو صرف مانگو اللہ عز و جل سے جو وہاب ہے، توکل کرو اس ذات رحمت پر، اس ذات پر جس کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، جو سدا زندہ سلامت ہے، جس کو کبھی موت نہیں آنے والی، اس اللہ نے جس موت کو پیدا کیا، اس اللہ پر توکل کرو، اس سے مانگو. لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں، کچھ اور ہی عقیدہ شرک اور کفر کا عقیدہ ہے. ایسے عقیدے والوں کو اور جو تعلیمات نبوی نہیں ہیں، صحابہ کے اعمال میں نہیں ہیں، صحابہ کی زندگی میں جو چیز نہیں ملتا وہ اگر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کر رہے ہیں تو یہ خرافات کر رہے ہیں، یہ بدعات کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف میں کام کر رہے ہیں. اپنی بیٹیوں کو ان کے نکاح میں نہ دو، نہ ان کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لے کر آؤ. مسلمانوں اللہ سے ڈرو، دین کو ترجیح دو. اور دین کون سا؟ دین اسلام کو ترجیح دو. اس زمین پر کئی ادیان ہیں، دین یہودیت ہے، دین نصرانیت ہے، دین ہندو مت ہے، دین بودھ مت ہے، دین سکھ مت ہے، دین دیوبندیت ہے، دین بریلویت ہے، اور دین اسلام ہے. اللہ کی قسم دین اسلام ہی قبول ہونے والا ہے میرے اللہ کے پاس. اللہ عز و جل کی قسم اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں کہا کہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر تم عمل کر کے آؤ گے تو اللہ رب العالمین کے پاس تم کو خسارے کے علاوہ کچھ اور ملنے والا نہیں. مسلمانوں نکاح کرو تو دیندار سے کرو. اب جب دین کو ترجیح دے رہے ہیں تو دوسرا نمبر آتا ہے ولی کا. ولی بغیر ولی کے نکاح کرنے والی لڑکیاں زانیاں ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1882 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی لڑکی یا کسی عورت کی ولی بنتی ہے نکاح کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے اور اگر کوئی لڑکی اپنا خود نکاح کر لیتی ہے بغیر ولی کے وہ زانیہ ہیں میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لڑکیاں بھاگ کر جا رہی ہیں اور نکاح کر رہی ہیں وہ نکاح نہیں وہ زنا ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2083 عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة نکحت بغیر اذن مولیہا فنکاحها باطل 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 کوئی لڑکی نکاح کرتی ہے ولی کے اذن کے بغیر اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے یہ عاشقیوں کے جو نظام آج عام ہو چکے ہیں پورے ہندوستان میں اور دنیا میں بھاگ جا رہے ہیں نکاح کر رہے ہیں والدین کے مرضی کے خلاف اور رب کی اور رب کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ زانیہ ہیں میرے نبی نے کہا بغیر ولی کے کوئی نکاح نہیں ہے اب جو ولی کا نظام آ گیا دوسری تیسری چیز ہے مہر مہر کا کیا معاملہ ہو گیا ہے مہر فکس کر رہے ہیں لڑکی والے کیونکہ منہ پھاڑ کے بیٹھے ہوئے ماڈرن فقیر جہیز لینے والے 5 تولے سونا 25 تولے چاندی گاڑی اور نہ جانے لمبی فہرست وہ دے رہے ہیں یہ چاہیے ہم نے ہمارے بیٹے کو اتنا پڑھائے ہیں اور اتنا پیسہ لگائے ہیں وہ کریں جوڑے کی رقم 4 لاکھ 5 لاکھ وغیرہ سبحان اللہ اب اور ایک ایسا ٹرینڈ بھی آ گیا نہیں ہم نے مانگے انہوں خوشی سے دیے تو لے لیے بے غیرت خوشی سے دیے تو بھی نہ لے کیونکہ شریعت میں جو چیز جائز نہیں ہے وہ کرنا ہی نہیں ہے تجھے ہم نہیں مانگے بھائی سامنے والے دیے نہیں لینا تو ایسا مرد بن جا کے نکاح کے دن بھاگ جاؤں گا اما باپ کو ڈرا دے لڑکی والوں کو ڈرا دے چلے جاؤں گا نکاح کے دن نکاح کے دن تمہاری بارات پہنچے گی اور اگر ساتھ میں سامان آئے گا تو میں بھاگ جاؤں گا نکاح نہیں کروں گا ایسا تو بول پھر دیکھ کون دیتا ہے کوئی نہیں دے گا انشاءاللہ ایسا نظام لاؤ لیکن جہیز کا نظام چل رہا ہے جو کہ شرعی نظام نہیں ہے غیر شرعی چیز کہاں سے مسلمانوں کے اندر جو ہے سکھ والے نظام آئیں گے اور یاد رکھو ظالم حکمرانوں کو اللہ مسلط کر رہا ہے اگر تو صرف اور صرف مسلمانوں کی کرتوتوں کی بنا پر مسلمان مسلمان نہیں رہا مسلمان رب کریم کی خلاف ورزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے والا بن گیا تو اللہ کا عذاب ہے یہ ظالم حکمرانوں کو اللہ مسلط کر دے گا مسلمانوں کو مسلمانوں صحیح بخاری حدیث نمبر 5087 اور 5130 مہر کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی نکاح کرنے کی خواہش بتائے اللہ کے نبی کے سامنے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مہر میں دینے کیا ہے یہ نہیں کہا اس صحابیہ کو کہ جہیز میں دینے کیا ہے اس کو بلکہ نبی نے صحابی سے پوچھا کہ کیا ہے مہر میں دینے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے انگوٹھی لوہے کی ہے نبی نے سوال کیے جاؤ دیکھو وہ لے کر آؤ صحابی گئے گھر انگوٹھی تلاش کرے لوہے کی لیکن وہ بھی نہیں ملی آ گئے اور بولے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس یہ تہبند ہے اس میں سے آدھی دے دیتا ہوں چادر جو تہبند بنائے تھے اللہ کے نبی نے کہا وہ رہنے دو قرآن کتنا یاد ہے وہ صحابی نے کہا اتنے اتنے سورے مجھے یاد ہے بس نکاح کے بعد وہ سورے ہم کو یاد کروا دینا تمہارے محل میں یہی کافی 2106 سنن ابو داؤد عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ اسلام کے جلیل القدر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حفصہ رضی اللہ عنہا جو نبی کی بیوی کے باپ عمر رضی اللہ عنہ کہا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ مہر عورتوں کے لیے اتنا قیمتی نہ کر دو اور اتنا قیمتی نہ دو اگر قیمتی دینا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مستحق تھے یہ چیز کر جانے کے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ دنیا میں عزت کا باعث ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس تقوی والی چیز ہے مہر زیادہ دینا تو میرے نبی سب سے زیادہ دیتے تھے نبی سب سے زیادہ مستحق تھے نبی نے کوئی مہر کو متعین نہیں کر دیا سمجھ میں آ رہا اور جو کچھ یہ وہ تھوڑا ہے دیکھو ایک لوہے کی انگوٹھی منگائے نبی وہ بھی نہیں تھی تو قرآن سے جو ہے قرآن کے سورے یاد کرا دو وہی تمہارا مہر ہے لیکن کیا ہو گیا مسلمانوں آج سے کچھ ہی دن قبل اسی بمبئی شہر میں بڑے عزت دار گھرانے، میں جانتا ہوں ان کو، بڑے عزت دار گھرانے والے. دیکھو اللہ کی نظر میں کون عزت والا اور ہماری نظر میں کون عزت دار؟ مواحد، ہاں موحد، مشرک تن تو میں جاتا ہی نہیں، جو مواحد ہے ان کے پاس میں گیا. بمشکل چار سے پانچ منٹ کے اندر میں اس شادی سے باہر نکل گیا، بمشکل چار سے پانچ منٹ. مسلمانوں ہو، کیسی شادی؟ ریڈ کارپیٹ بچھا ہوا تھا، لمبا، بہت دور سے ہم چلتے ہوئے اندر پہنچے اور دیکھ رہے ہیں کیا ہم، اسٹیج پر دلہا دلہن ساتھ میں اور بہت سارا مجمع بھی ساتھ میں ہے اسٹیج پر، اور وہ اوپن بینکوٹ ہال تھا، وہ اوپن گراؤنڈ میں، پردہ نہیں تھا، پردہ تو دور، جسم کی نمائش تھی عورتوں کی. بمشکل میں چار سے پانچ منٹ اس شادی میں کھڑا ہوگا، صرف اور صرف میں چلے جا رہا ہوں، اندر کوئی نہیں نظر آ رہا ہے. جب دیکھا تو بےچارے جلد سے جلد سامنے مل گئے جو باپ تھے لڑکے کے، اللہ اکبر، میں ان سے ملاقات کیا اور فوراً نکلا. انہوں نے کہا شیخ خانہ کا کہ جو معافی چاہتا ہوں. بولا میں دیکھ جا رہا ہوں جسم ننگے تھے عورتوں کے اور بے غیرت مرد ان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اور کوئی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور کھانا کھڑ کر چل رہا تھا، کھڑے ہو کر کھانا چل رہا تھا. یہ مسلمان کی شادی یا کافر کی شادی مطلب ریکگنائز نہیں کر سکتا انسان. ایسی شادی تھی وہ، میں وہاں پر کھڑنے کو اپنے آپ میں شرم محسوس کر رہا تھا وہاں پر کھڑنے کے لیے. انہوں نے کہا اچھے ٹھہرو، کھانا کھا لو. میں معافی چاہتا ہوں، ان شاء اللہ بات میں نکل گیا وہاں. اسٹیج پہ روشنائی، پورے اس فنکشن میں بہت زیادہ روشنائی اور پورا ریڈ کارپیٹ اور پورے عورتیں اور مرد ایک ساتھ ملے گا، چار طرف سے پورا کھانا اور پینا اور ہر وہ چیز، مشروبات، تمام چیزیں لگی ہوئی، لوازمات، ہر وہ چیز. یہ مسلمانوں کی شادی نہیں ہو سکتی جو ایسی شادی ہو جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی خلاف ہو. مسلمانوں اللہ سے ڈرو. میرے دل میں تو یہ آ رہا تھا، میں جب وہاں سے باہر نکل گیا، کیا وہ زمین پھٹ جائے گی اور سب کو زمین اللہ کے حکم سے اندر لے لے گی کیا؟ ننگے تھے، اللہ کی قسم ننگے تھے. 5844 صحیح بخاری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو عورتیں جسم پر کپڑا ایسا پہنیں گی جو جسم کو تنگ کر دے اور باریک کپڑا ہو، وہ جہنم کو دیکھنا تو دور، جہنم کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گی. جہنم کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے آتی ہے. اسی حدیث میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ بھی ہے، وہ عورتیں جو اپنے سر کے بال کو، جوڑے کو اوپر اونٹ، بختی اونٹ کی کوہان کی طرح اٹھائے رکھیں گی، اللہ کی قسم وہ عورتیں جنت کو دیکھنا دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گی جو جنت کی خوشبو 70 سال کے فاصلے سے آتی. مسلمانوں، سب سے پہلے ہم مردوں کو درست ہونا ہے شریعت کے مطابق. ہم اگر درست ہوں گے، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہوتا ہے عورتوں پر، ہم ہی دیوت ہیں. دلیل سنن نسائی حدیث نمبر 3562، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگوں پر اللہ رب العالمین قیامت کے ریب نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. اس میں پہلا وہ جو والدین کا نافرمان، دوسرا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرنے والی، تیسرا وہ مرد جو دیوس ہے. اور دیوس کا معنی کیا ہے معلوم؟ دیوس عربی لفظ ہے. دیوس کا معنی وہ مرد جو اپنے گھر میں بے حیائی کو برقرار رکھے، اپنی عورتوں کے لباس پر کنٹرول نہیں. عورتوں کے لباس پر کنٹرول اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ دیوس ہیں. عورتیں اگر بے حیائی والے فیشن کر رہی ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کے مطابق والا فیشن نہیں کر رہی، تو پھر وہ مرد بھی دیوس ہے اور وہ عورت جہنم کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گی. ایسے ہو گئے مسلمان؟ اللہ کی قسم، وہ کپڑا کیوں پہنی تھی وہ شادی میں جو آئے تھے؟ ہندو لوگ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور برقع تو دکھ ہی نہیں رہتے. ایسے ایک شادی نہیں ہے، وہ ایسے کئی شادی ہندوستان میں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی. میوزک حرام ہے. دلیل سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 6 لہو الحدیث جو لفظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، گانا بجانا حرام ہے، لہو الحدیث کا معنی گانا بجانا ہوتا ہے. تفسیر ابن عباس، مسلمانوں کیا ہو گیا ہے؟ مسلمانوں کی شادیوں میں فوٹوگرافی، ارے جائز اگر ہے فوٹوگرافی تو بہت زیادہ ایسے مسائل میں جیسا کہ آدھار کارڈ ہو گیا ہے، کیونکہ آئیڈینٹیفیکیشن، آئیڈینٹیٹی کے لیے وہ چیز ہے، یہ حکومت کے جانب سے نظام بنایا گیا ہے، پاسپورٹ ہے، ایکسٹرنل افیئرس کے لیے باہر جانا ہندوستان کے باہر اس وجہ سے، پین کارڈ ہے انکم ٹیکس کے مسائل کی وجہ سے، یہ ضروریات کے لیے اگر آپ نے فوٹو نکالے بس کافی ہے. کیا ضرورت ہے کہ آپ کی فوٹو آپ شادی کے دن نکالے؟ ایک غیر محرم کو بلا کر اپنی بیوی اپنی اور اپنی بیوی بیٹی بہو سب کے ساتھ سبحان اللہ تم اتر رہے ہو، ان کے جسم پہ لباس وہ ہے جو لمبا لباس ہے، وہ دیکھ رہا ہے، نظارہ کر رہا ہے. اتنی غیرت، اتنی بے غیرتی آ گئی ہے مسلمانوں کے اندر، غیرت مر گئی ہے مسلمانوں میں. طیب ہے وہ مرد جو بہو بھی کھڑی بیٹی بھی کھڑی اور کپڑا نہیں ان کے جسم پہ، کپڑا ہے تو بھی کیسا کپڑا، اور پھر دعوت کو آنے والے بھی پورے ننگے جہنم کی آگ میں جائیں گے. 5844 صحیح بخاری حدیث میں. مسلمانوں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، مسلمان ڈر نہیں رہا ہے، اللہ کا عذاب ایسے نہیں آئے گا، کہاں زلزلے آ رہے، کہاں طوفان آ رہا، یہ انتظار میں بیٹھے ہیں. اللہ کا عذاب بیماریوں کی شکل میں آ رہا ہے، اللہ کا عذاب ظالم حکمرانوں کو اللہ مسلط کر کے دے رہا ہے. مسلمانوں اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، جہنم کی آگ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کی قسم اللہ تم کو غالب کر دے گا. لیکن تم اگر اللہ کے قانون کے مطابق نہیں چلو گے تو جہنم کی آگ میں جاؤ گے. مسلمانوں کا یہ نظام ہے. میری بہنوں سن لو، تمہارا چہرے کا بھی حجاب کرنا، نقاب فرض ہے. تم اپنا چہرہ صرف اور صرف اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے شوہر کے باپ، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائی، بھائی کے بیٹے، بہن کے بیٹے، عورتیں اور غلام، وہ لڑکے جس کو شہوت کے بارے میں نہیں معلوم، ان لوگوں کے سامنے، اور ماموں اور چچا، یہ تمہارے لیے جو ہے ان کے سامنے تم اپنی زینت اگر ظاہر ہو رہی تو کوئی گناہ نہیں ہے. دلیل ہے سورہ نور، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31، تم ولا یبدین زینتہن، رب کریم نے کہا تم اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دو. تمہاری زینت ہے تمہارا چہرہ، تمہارا چچیرا بھائی، میرا بھائی، خلیرا بھائی، سائرا بھائی، رشتے کے جو بھائی ہیں ان سے پردہ کرو، کیونکہ وہ تم سے نکاح کر سکتے ہیں، ان کا نکاح تم سے جائز ہے. تم غیر مردوں کو اپنا چہرہ نہ دکھاؤ، اپنی زینت نہ دکھاؤ. صحیح بخاری حدیث نمبر 1838، چہرے کا نقاب کرنا ہے. میرے نبی کی حدیث میں نقاب کا لفظ ہے، نبی نے روکا ہے تم نقاب نہ کرو احرام کی حالت میں. صحیح بخاری حدیث نمبر 1838، دستانے پہننا ہے گلو ہاتھ کے. 1838 صحیح بخاری. کب نہیں پہننا بولے اللہ کے نبی؟ صرف تم احرام کی حالت، یعنی تم عمرہ یا حج میں ہو تبھی تم کو دستانے اور چہرے کا نقاب نہیں کرنا ہے، اور شارٹس نہیں پہننا ہے. شارٹس 1841 صحیح بخاری، شارٹس پہنتی تھی صحابیات. تمہارے پیر کے اندر اگر تم انگوٹھی یا جو کچھ بھی پہنتی ہو یا مہندی لگائی ہو، وہ زینت ہے، کوئی غیر مرد کی نظر اس پر نہیں پڑنا، وہ زینت ہے، ظاہر نہ ہونا تمہاری زینت. تم اپنے ہاتھوں میں مہندی لگا رہی ہو، انگوٹھیاں پہن رہی ہو، بریسلیٹ پہن رہی ہو، چوڑی پہن رہی ہو، جو بھی پہن رہی ہو، تمہاری کلاہیاں، تمہاری انگلیاں نظر نہیں آنا غیر محرم کو. قفازین کہتے ہیں عربی میں، صحیح بخاری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، دستانوں کو قفازین کہتے ہیں. صحابیات پہنا کرتی تھی، تمہاری زینت ظاہر نہیں ہونا. اگر کہنے والے چہرے اور ہاتھ اور پیر کا پردہ نہیں ہے بول رہے، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. اگر آپ رب نے جو فہرست دیا ہے کہ ان کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتے، ان کے علاوہ کسی اور کے سامنے تم زینت ظاہر کر رہے ہو، تو یاد رکھو اللہ کی قسم، قرآن سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 کے خلاف ورزی تم کر رہے ہو. اللہ کے آیت کے خلاف کرنے والا، ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، اللہ رب العالمین حساب لینے والا ہے. اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے والوں کے لیے اللہ شدید عذاب رکھا ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید، اللہ کی آیتوں سے جو کفر کرے گا اللہ ان کو شدید عذاب دے گا. اپنے بالوں کے
جوڑوں کو اوپر نہ چڑھا دو اونٹ کی کوہان کی طرح، لباس کو تنگ نہ رکھو، اپنے حجاب کو ڈھیلا رکھو. میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے برقعے کو اور ایک برقعے کی ضرورت ہے. آج کے برقعے پہ ایمبریڈری ہے، آج کا برقعہ ایک دم تنگ ہے. شادیوں میں تو برقعے کہاں رہتے ہیں، اس کے علاوہ برقعے پہن کے جا رہے ہیں. تب یہ نظام ہے زندگی کا جو مشابہ تھوڑی غیر قوموں سے. مسلمانوں اللہ سے ڈرو، مردو تم اللہ کے قرآن کو اٹھاؤ ترجمہ پڑھو تفسیر پڑھو، آدی سے نبوی اٹھاؤ ترجمہ پڑھو تفسیر پڑھو، اس کی سمجھو شریعت کیا ہے اسلام، اور اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کرو. امبیڈکر کے لکھے ہوئے کانسٹیٹیوشن میں ہندوستان میں جو چلتا ہے اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان اپنے آپ پر یا اپنے گھر میں شریعت کو نافذ نہیں کر سکتا، کہیں بھی انکار نہیں لکھا ہوا ہے. ہم اپنے آپ پر اپنے گھر میں شریعت اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں. مسلمانوں اپنے گھر میں نافذ کرو، کوئی ایسی شادی میں نہ جاؤ جو شادی غیر شرعی شادی ہو. بائیکاٹ کرو جہاں پر اللہ رب العالمین کے نظام کے خلاف میں ہوتا ہے. سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 31 میں اللہ نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ اور پیو اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آج کیا اسراف کر رہے ہیں مسلمان، بہت کچھ پیسہ برباد کر رہے ہیں. ارے پیسے سے قرآن اور احادیث کی کتابیں لا کر اپنی زندگی میں شریعت کو نافذ کرو تاکہ تمہیں عظیم نعمت جنت الفردوس اللہ رب العالمین کے پاس مل جائے موت کے بعد. مسلمانوں بائیکاٹ کرے ایسی شادیوں کا جس شادی میں رب کی نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اپنے شادیوں میں نظام شریعت کو نافذ کرو، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پھر تم ہی انقلاب برپا کرنے والے بن جاؤ گے. اور رب نے کہا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا. سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28 اللہ نے کہا کہ بے شک ہم نے نبی کو بھیجا، رسول کو بھیجا یہ پیغام حق دے کر، دین حق دے کر، اور یہ دین پورے ادیان پر غالب آ کر رہے گا. اللہ اس کی گواہی دے رہا ہے. اے اللہ ہمیں چن لے اس عظیم دین کے لیے. آمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك الظالمين بظلمهم، اللهم اهلك الظالمين بظلمهم، اللهم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين، اللهم اصلح احوال المسلمين في سوريا، اللهم اصلح احوال المسلمين في بورما، اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند، اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند، اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما في